किया गया।
This is VOA News coming to you by remote. I'm G. Randall. Chinese state media report that President Xi Jinping has sent a message to U.S. President Donald Trump and his wife Melania, wishing them a speedy recovery from the coronavirus, a disease Mr. Trump refers to as the China virus. Russian President Vladimir Putin has sent a get-well telegram. President Trump is at a military hospital outside Washington, where he's being treated for COVID-19, as he joins more than 7.3 million people in the United States to be hit by the infection. After taking an experimental drug at the White House, the president was helicoptered to Walter Reed National Medical Center, where he is being given the antiviral remdesivir, which can often cut down on recovery time in COVID cases. The 74-year-old chief executive was forced to cancel all of his re-election campaign events until further notice, this just a month before the November 3rd balloting. The White House says the president will remain hospitalized for a few days, but it seems clear that will depend on his condition. We're told the president is able to carry out his official duties in a specially equipped suite at Walter Reed, that his authority remains fully intact. In his first Twitter message after being admitted to the hospital, he wrote, "Going well, I think. Thank you to all. Love." White House Dr. Sean Connolly says his patient is doing very well, that there is no need for supplemental oxygen. We're waiting for a briefing from Dr. Connolly set for this hour. First Lady Melania Trump, also suffering from COVID, remains at the White House. Meanwhile, there is said to be widespread concern over how many people in the president's orbit he may have infected before he showed any virus symptoms. Politico was the first to report that among those who have tested positive is Trump campaign manager Bill Stepien, along with Republican Party chairwoman Ronna McDaniel. At least some who attended last week's Rose Garden event when the president announced his choice of Judge Amy Coney Barrett for the U.S. Supreme Court have been stricken. Among them, Republican Senators Mike Lee and Tom Tillis, former White House counselor Kellyanne Conway, and the president of the University of Notre Dame. This is VOA News. Democratic presidential candidate Joe Biden continues his campaign while offering President Trump his best wishes for a speedy recovery. Biden has for now stopped using a series of negative ads aimed at Mr. Trump's performance in office, though he says the president's illness should serve as a lesson about the importance of such COVID safeguards as face masks. He called it a bracing reminder that everyone needs to take COVID seriously. The vice presidential debate between Democrat Kamala Harris and Vice President Mike Pence will apparently go ahead as scheduled Wednesday night. The conventional wisdom is that it's taken on added importance given the current situation with the president. The latest coronavirus numbers from Johns Hopkins University: worldwide, almost 34.7 million infections and 1,029,000 fatalities. Here in the U.S., deaths total close to 209,000. Brazil comes next with a loss of 145,000 lives. 8 months after the coronavirus arrived in India, the number of deaths from the disease today rose well above 100,000. Nearly 6.5 million people have been infected, second only to the case count in the United States. Britain's Foreign Minister Dominic Raab said today he worried for Boris Johnson's life when the Prime Minister was hospitalized with COVID-19 in April. Raab stood in for Johnson for almost a month while he recovered. Johnson first became ill in late March and spent time in intensive care. The UK has lost more than 42,000 people to the coronavirus. At least 8 people are missing in France after a storm passed through the southeastern part of the country, causing strong floods around the city of Nice. Meteo France said that 450 millimeters of rain were recorded over 24 hours in some areas. That is the equivalent at this time of year to about 4 months of rain. The storm is now posing a threat to Italy. In the U.S. state of California, fire crews are battling flames raging in the foothills of the Napa Valley wine region as forecasts call for a return of dangerous high winds and hot weather this weekend. The so-called glass fire broke out last Sunday near the resort community of Calistoga, some 75 miles north of San Francisco, and has already destroyed about 250 homes and other structures. Thick smoke covers deserted Napa Valley communities that would typically be crowded with visitors for the annual grape harvest. Lebanese state media are reporting that the government has asked Interpol to issue arrest warrants for the Russian captain and the owner of a ship that brought the explosive material that detonated at Beirut port in August, killing nearly 200 people. About 2 months after the explosion that injured thousands and ravaged the Lebanese capital, questions remain about why and how the cargo was abandoned. There have been charges of negligence by Lebanese authorities. Nearly 20 people, including port and customs officials, have been detained in the blast. More news online at voanews.com. By a remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہوں، اس کی میزبان یاسمین جمیل۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس وقت پاکستان میں قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نافذ ہو چکا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور وفاقی سطح پر بھی۔ اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے خواتین کی محتسب جو ہیں ان کا تقرر بھی عمل میں آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والے اس ادارے کی سربراہ رخشندہ ناز صاحبہ پشاور سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو خیبر پختونخوا میں قائم ہے کس طرح اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے اور کس طرح خیبر پختونخوا کی خواتین کو کام کی جگہوں پر تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ السلام علیکم رخشندہ ناز صاحبہ۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع پہ آپ نے اس پروگرام کو آج آغاز کیا۔ یہ قانون ہے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس 2010، یعنی 2010 میں خواتین کو کی ہراسیت کے خلاف، کام کی جگہ پر ہراسیت کے خلاف یہ قانون پاس ہوا تھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستانی ویمن موومنٹ کو جاتا ہے کہ اور اس میں آف کورس سول سوسائٹی کے اور ادارے بھی شامل تھے کہ انہوں نے تحریک کے ذریعے اس قانون کو پاس کروایا۔ خیبر پختونخوا میں اس ادارے کو بننے میں 9 سال لگے، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد 2012 میں پنجاب میں اومبٹس پرسن آ گئی تھی، سندھ میں بھی آ چکی تھی اومبٹس پرسن، وہاں پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2019 میں اس ادارے کا قیام لایا گیا۔ بلوچستان کا 2016 کی امینڈمنٹ کے تحت اور کے پی میں 2018 کی امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، جس کو ہم کہتے ہیں صوبائی محتسب برائے انسداد ہراسیت کا جو یہ ادارہ ہے، اس کو ایک باقاعدہ مینڈیٹ دے کے سیٹ اپ کیا گیا۔ ہم نے اس وقت ہمارے پاس پاکستان بھر میں جو اومبٹس پرسن ہے، ہمارے پاس ہراسیت کے علاوہ کی پروٹیکشن کے خلاف پروٹیکشن کے علاوہ 2019 میں ایک اور لیجسلیشن آئی ہے جس کو کہتے ہیں کے پی انفورسمنٹ آف ویمنز رائٹ ٹو پراپرٹی ایکٹ، یعنی عورتوں کی جو وراثت کا جو تحفظ ہے اس کا 2020 کے اندر جو قانون آیا۔ تو اس وقت ہم دو جورسڈکشنز میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پانچوں جو ہمارے اومبٹس پرسنز کے آفیسز ہیں یہ پروونشل بیس ہے، ہم نے کے پی میں اس کا سولوشن یہ نکالا کہ اس قانون کے تحت جو جورسڈکشن ہے، کوئی باہر ادارہ اس بات پہ پابند ہے کہ ایک 3 رکنی کمیٹی ان کے ادارے کے اندر موجود ہو۔ اگر ان کے ادارے میں یہ 3 رکنی کمیٹی موجود نہیں ہوگی تو ان کو تقریباً 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے پاکستانی روپیز، اور پھر اس کے ساتھ لا کے اندر ایک یہ جورسڈکشن میں ہمارے پاس ہے کہ یا تو آپ اپنے ادارے کی کمیٹی کے پاس جائیں اور آپ ڈائریکٹلی اومبٹس پرسن کے پاس بھی آ سکتی ہیں۔ تو دونوں، مطلب نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لیول پر جائیں اور پھر اس کے بعد ہائر لیول پر جائیں، لیکن کیونکہ اس معاملے کی حساسیت کو لیتے ہوئے، نوعیت کو لیتے ہوئے، اومبٹس پرسن کو ڈائریکٹ جورسڈکشن بھی حاصل ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کی رسائی کو کیسے آسان بنایا جائے، تو ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کو کے ساتھ بیٹھ کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ سیکرٹریز ہیں انہوں نے کافی کوآپریٹ بھی کیا، لا ڈپارٹمنٹ سے ہم نے پرو بونو لائر یعنی مفت قانونی امداد کا انتظام کیا جو لٹیگنٹس ہیں, جو یہ ایسا قانون ہے ویسے تو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, لیکن مرد بھی آ سکتے ہیں اور خواجہ سرا بھی اس میں آ سکتے ہیں یعنی ٹرانس بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے سوشل ویلفیئر کا جو آفس ہے ڈسٹرکٹ لیول پر اس کو پوسٹ آفس ڈکلیئر کرتے ہوئے خواتین کے لیے ایکسیسیبل بنایا تاکہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں اور خاص طور پہ ٹرائبل ایریا جب سے مرج ہوئے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ان چیزوں کی ایکسٹینشنز کو لے جا رہے ہیں. ایک تو ہم نے اس کو انشور کیا, لائر کو اس لیے انشور کیا کہ خیبر پختونخوا میں ایک لا پاس ہوا ہے لیگل ایڈ کا, اور اس لیگل ایڈ کے تحت آپ کو مفت قانونی امداد مل سکتی ہے. تو اس سے ہمارے دو طرح کے فوائد ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کیس قانون کے مطابق اگر ہراسمنٹ میں یا ہراسیت میں نہیں آتا تو پھر بھی ہیومن رائٹ کی کوئی نہ کوئی وائلیشن تو ہے, تو وہ ان کو وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ہیومن رائٹ لائر اویلیبل ہوگا. کمیٹیز کو انشور کرنے کے لیے ہم نے پروونشل ہراسمنٹ واچ کمیٹی کو اناؤنس کیا ہے جس میں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو اور 6 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو قانون کے تحت ہماری کمیٹیز بننی ہیں وہ تمام ادارے چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ ڈیٹرنس موجود ہو.
یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 3 رکنی کمیٹی قائم ہوگی ہر ادارے میں, وہ ہو چکی ہیں ہر ادارے میں؟ آپ نے یہ انشور کر لیا اس وقت؟
جی بالکل, ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ہم نے یو این ویمن سے مدد لیتے ہوئے ہم نے اس کا ڈیٹا بیس بنایا ہے, اور ڈیٹا بیس میں ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک تو اس وقت ہم نے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی وہاں پہ ہم نے انشور کیا ہے کہ کمیٹیز بن جائیں, اور کمیٹیز کے ہم نے نوٹیفیکیشن لیے ہیں کسی بھی ادارے میں ادارے کے وجود میں آنے کے بعد, یہ 2010 کے بعد لازمی ہے کہ ان کے پاس 3 رکنی کمیٹیوں جس میں ایک عورت کا ہونا بہت لازمی ہے, اور اگر ایک عورت کے علاوہ یعنی 2 عورتیں ہوں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کے ادارے میں کوئی خاتون ورکر نہیں ہے, یعنی پاکستان میں ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں, تو اس میں اس کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ ممبر کو آپٹ کریں گے, یعنی کسی اور ادارے سے آپ ممبر کو لیں گے, اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے جیسے آپ نے قانون کا مسئلہ کہا ہے ایسی صورت میں آپ تب بھی 3 ممبران کے علاوہ 4th ممبر کو آپٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کمپلیننٹ اور یعنی جو متاثرہ شخص ہے وہ اور آپ کے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے جو بھی شخص ہے یعنی کمپلیننٹ اور ڈیفینڈنٹ, ان کے لیے کسی سینئر پرسن کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. کمیٹی کو بہت اختیارات دیے گئے ہیں قانون کے اندر, اس میں میجر اور مائنر پینلٹیز جو ہیں کمیٹی جب اس کا پروسیس کرے گی, ایک تو یہ ہے جن اداروں میں یہ کمیٹی موجود نہیں ہے واقعہ ہونے کے 3 دن کے اندر اندر قانوناً کمیٹی کو نوٹیفائی کرنا, کیس ان کے حوالے کرنا, اور اگر ان کمیٹی کے کسی ممبر کے خلاف کمپلینٹ ہو تو سارے پیریڈ میں وہ ممبر جو ہے وہ کمیٹی ممبر نہیں رہے گا, ایک نیا ممبر لیا جائے گا, اور اس کے بعد کمیٹی دونوں پارٹیز کو سنے گی, اور دونوں پارٹیز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہے جو ان کا مردہ بہتر طریقے سے بیان کر سکے یا ان کو ڈیفینڈ کر سکے تو اس کی بھی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کمیٹی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایویڈنسز اکٹھی کرے. اگر آپ ہماری ٹول کٹ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کمیٹی کو کس طرح کام کرنا ہے, انہوں نے کیسے پرفارمنس بنانے ہیں, تو وہ بھی ہم نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. خاص طور پہ کمیٹی دونوں طرف, ایک ایسا قانون ہے اس میں اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہراسمنٹ کی ہے آپ کی جاب جا سکتی ہے, جبری ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جو متاثرہ شخص ہے اگر وہ کہے کہ اس کو کسی ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑا یا اس کی کوئی اکنامک, جیسے لوگوں کی جابس کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ کے کوئی فائنینشیل آپ کو لاس ہوا اس اس اسٹریس کی وجہ سے, تو جو کمپنسیشن کی منی ہے وہ کمپلیننٹ کو جائے گی. اور پھر یہ کمیٹی کا جو پورا دائرہ اختیار ہے اس میں کمیٹی اپنی ریکمینڈیشنز تیار کر کے مینجمنٹ کو دے گی. سرکاری محکمے کی صورت میں یہ چیف سیکرٹری کے آفس سے انڈورسمنٹ ہوگی, خاص طور پہ ان کیسز میں جن میں بھاری جرمانہ ہے یا جن کیسز میں ریٹائرمنٹ یا ڈیموشن یا آپ کی کسی قسم کی, خاص طور پہ جو میجر پینلٹیز ہیں اس کے لیے آپ کو ہائر لیول سے انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی تو خود ایچ آر سیکشن جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیے کہ آپ جب سے خیبر پختونخوا میں آپ بنی ہیں اومبٹ پرسن, تو کس کس ادارے سے کس کس نوعیت کی شکایات آپ کو اب تک موصول ہوئی ہیں, اور کس کس طرف سے وہ آئی ہیں, مردوں نے بھی کی ہیں, خواتین نے بھی کی ہیں, اور ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنی ہوئی ہیں؟
ہم نے فروری 2019 کو جب یہ ادارہ شروع کیا تو ہمیں تقریباً جو پہلا کیس ہمارے پاس آیا اس کو 2 ہفتے لگے, کیونکہ جو خواتین کیس لے کر آتی تھی تو وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ میڈیا میں تو نہیں جائے گا, اچھا آپ ابھی اس کو فارمل کمپلینٹ نہ لیں, اس طرح کرتے ہوئے. لیکن ہمارا جو پہلا مہینہ تھا اس میں تقریباً ہمارے پاس 15 کیسز آ چکے تھے. گو کہ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ اپلیٹ فورم ہے, جورسڈکشن تو ہے لیکن اپلیٹ فورم ہے, کیسز تو زیادہ تر کمیٹیز میں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس فورم پہ زیادہ کیسز فائل کیے. اس وقت 1 فروری 2019 سے لے کے اب تک ہمارے پاس جو خواتین نے آ کے ہمیں کمپلینٹ سبمٹ کی ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 130 کے قریب کیسز آئے. 130 کے کیسز کو جب ہم نے سارٹ آؤٹ کیا تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 7 کیسز ایسے تھے جو سائبر کرائم سے ریلیٹ�ڈ, تو آلریڈی اومبٹس پرسن کے آفس میں ہم نے فوکل پرسنز کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے, پولیس میں بھی ایف آئی اے میں بھی, تو ہم نے وہ فورن کیسز سائبر کرائم کو ریفر کیے. ڈومیسٹک وائلنس یا فیملی کے جو کیسز تھے وہ ہم نے کورٹ کی طرف ریفر کیے. اس وقت ہمارے پاس ہم 16 کیسز کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت جو آج کا کیس اگر میں کاؤنٹ آؤٹ کروں, کیونکہ آج پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کیس کی, تو ہمارے پاس اس وقت 37 کیسز ان پروسیس ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیونکہ جو دوسری جورسڈکشن ہے جس جورسڈکشن میں ہم پراپرٹی رائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس 46 کیسز ہیں. تو یہ اس وقت کیسز کی ہمارے پاس نوعیت ہے, اور اس میں جو کیسز ہمارے پاس آئے تو ٹاپ میں ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے بعد ہمارے پاس مختلف اکا دکا جو آپ کے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں جس میں آپ کی مائنز اینڈ منرل ہیں یا آپ کی پرائیویٹ این جی اوز ہیں ان کے ہے یا پرائیویٹ فرمز ہے یا کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہے, لیکن جو میجر کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس کیونکہ اس سیکٹر میں خواتین زیادہ ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہیلتھ اور ایجوکیشن زیادہ ہے. اور کیسز اگر, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیسز ہمارے پاس انو ڈی آئی خان کرم ڈسٹرکٹ جو پہلے فاٹا مال جونے سے پہلے ایجنسی کہلاتا تھا, نیر دیر ایبٹ آباد سوابی نوشہرہ, ایون کئی دفعہ کیونکہ ہم سٹیزن پورٹل پہ بھی ہیں, سٹیزن پورٹل کے کیسز کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو سٹیزن پورٹل میں ہم پاس 22 کیسز ہم نے ہینڈل کیے ہیں, جس میں سے اب 2 کیسز ان پروسیس ہے, باقی 2 اپلیکیشنز ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں.
آپ نے یہ بتایا کہ کیسز جو ہے کمیٹیز ہینڈل کرتی ہیں, تو جب کمیٹی جو کیسز ہینڈل کر لیتی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے, اس میں وہ شامل نہیں ہیں؟
جو کمیٹیز ہینڈل کر لیتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے. ہاں, उन कमेटीज में अगर आपका डिसीजन आपके से आप मुतमईन ना हो तो वो उनमें से कोई एक पार्टी, तो हमारे पास 5 केसेस अपील में भी आए हैं। एक तो डायरेक्ट केसेस है और जो कमेटी के फैसलों के अगेंस्ट आए हैं वो 5 केसेस हमारे पास आए हैं। और अगर यहाँ पर भी अगर आप मुतमईन नहीं होंगे जो जिन्होंने ये केसेस फाइल किए, तो अगला फोरम जो है वो गवर्नर का है, तो यानी रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नर है, वहां पे अपील फाइल की जा सकती है।
ठीक, तो ये जो केसेस, तो फिर इसका मतलब ये आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो कमेटियां कायम हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में उनमें क्या शरह है कंप्लेंट्स की?
देखिए, कंप्लेंट्स की जो शरह है खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ क्योंकि हम काफी हद तक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कल मेरे पास, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जेंडर कोर्ट्स भी नोटिफाई हुई है, तो कल ही पिशावर हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार के थ्रू हमने रिकॉर्ड मंगवाया था, तो हमें जेंडर कोर्ट्स की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आई है। क्योंकि ओम्बड्स पर्सन का इदारा जो है ना, वो सिर्फ हरासियत को के खिलाफ ही काम नहीं कर रहा, बल्कि हम वो ये भी देख रहे हैं कि वो कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ पे या तो जेंडर बेस्ड वायलेंस है या हरासियत है, जिसकी वजह से औरतें पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती, अपने घरों में सुकून से नहीं है। तो हम किस तरह इस पूरे जो एक औरतों का के खिलाफ जो तशद्दुद है या जो उनके घर से बाहर निकलने के बाद जो हरासियत है, उसको हम कैसे एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं?
बिल्कुल, सवाल पैदा होता है खासतौर पर हमारे यहाँ की खवातीन, पाकिस्तानी और खैबर पख्तूनख्वा की और इन इलाकों की खवातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता लगे कि उनके साथ किसी ने कोई ऐसी बात की है जो कि काबिल नदामत हो उनके लिए भी, खानदान के लिए भी। तो वो सबूत वगैरह की फरहमी का भी कोई खास सिलसिला है कि वो पहले सबूत फराहम करें कि उनको किसी ने हरासा किया, और अगर वो सबूत फराहम ना कर सके तो फिर आपका इदारा उनकी क्या मदद कर सकेगा?
अगर कोई एविडेंस के लिए नहीं आए तो इसमें हम फिर समन इशू करते हैं, और समन जब हम इशू करते हैं तो हमारा जो समन है ये इक्विवेलेंट टू कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट के लेवल का जो पनिशमेंट है वो इसके पे अप्लाई होती है। तो ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस और यही जो एविडेंस की कलेक्शन है, इसका इख्तियार कमेटीज को भी दिया गया है, ताकि एविडेंस अगर कोई अपनी वल्नरेबिलिटी की वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो आप वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं
और फिर उसके मुताबिक फिर उसको
बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ बिल्कुल, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ कंप्लेनेंट पे नहीं डाला गया, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपका केस की नौयत है और उसमें से आपने इसको निकालना है कि आप कैसे एविडेंस निकालते। इसके अंदर प्रोसेस है क्रॉस का, कि आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, ये वो सारे प्रोसेसेस हैं कि जब आप इसमें से गुजरते हैं तो खुद ब खुद एविडेंसेस निकल कर आती भी जाती।
ठीक, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया रक्षंदा नाथ साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप केपीके में काम की जगहों पर खवातीन को हरासा किए जाने के वाकयात की रोकथाम और उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने वाले इदारे की ओम्बड्स पर्सन या मुहतसिब या सरबरा हैं, और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में काम की जगहों पर खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर कायम इदारों के बारे में जो एक मखसूस कानून के तहत वजूद में आई हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पंजाब में कायम इस इदारे की सरबरा मोहतरमा रुखसाना गिलानी को, जो इस कानून और इस दायरे की जानिब से काम की जगहों पर खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डालेंगी। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना गिलानी साहिबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
रुखसाना गिलानी साहिबा, हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप किस तरह इस मनसब पर फाइज हुई, क्या आपका पस मंजर था जिसके तहत आपको इस इदारे का सरबराह चुना गया?
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और एक अहम मौसम पे गुफ्तगू करने के लिए, और बिलाशुबा ये जो है ये माइलस्टोन की जगह है یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے جو خواتین کے تحفظ کے لیے ہے، ان کی ہراسانگی سے بچاؤ کے لیے ایک سیٹ اپ مہیا کرتا ہے. یہ جی یہ 2010 میں ایک قانون پاس ہوا تھا، کنسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے یہ، اور یہ سینٹر میں 2010 میں ہوا. پھر 2013 میں ڈیولیوشن آف پاور کے تحت پھر سارے صوبوں نے اس میں اپنے اپنے ادارے قائم کیے، اور اس وقت چاروں صوبوں میں یہ خواتین، کچھ میں خواتین ہیں ایک میں جینٹس بھی ہیں، اور یہ قائم ہے ادارہ. اور اس میں جو سینٹر میں ہے وہ بھی موجود ہے، وہ فیڈرل ورس پر مین پہ کہلاتا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ یہاں پہ تقریباً 6-7 سال سے یہ ادارہ بڑا سکسیزفلی کام کر رہا ہے. ہمارے میری جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں اس وقت، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. میں نے بیسیکلی میں سول سروس پاکستان سے تعلق ہے میرا، اور اکاؤنٹ سروس سے، اور 13 CDP کی ہوں میں، اور میں نے مختلف امپورٹنٹ پوسٹ سے اوپر کام کیا ہے تھرو آؤٹ مائی کیریئر، جس میں آرمی کا آڈٹ بھی شامل ہے، آرمی نیوی ایئر فورس کا، اور پھر سویلین سیٹ اپ میں جی آفیسز میں بھی کام کیا میں نے، پھر وارڈا میں بھی کام کیا میں نے، تو کارپوریٹ سیکٹر میں بھی. چنانچہ میرا ایک مختلف فیلڈس میں تجربہ ہے کام کرنے کا، اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کے مجھے یہاں پہ خاص طور پر اس سیٹ کے لیے چنا گیا. اور اس میں یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ گریڈ 21 سے 20 سے ابو ہونا چاہیے آفیسر، اور یہ کہ اس میں یا پارلیمنٹ کا ممبر ہو، اور اس میں وہ کوالٹیز ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز بھی موجود ہو.
اب یہ بتائیے کہ یہ ادارہ قائم ہو گیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ 5-6 سال سے قائم ہے، تو اس دوران کیا آپ کی سکسس سٹوریز ہیں؟ بلکہ سکسس سٹوریز سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا صورتحال کیا ہے اس وقت پاکستان میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کے حوالے سے، خاص طور پر پنجاب میں؟
اچھا، اس میں میں تھوڑی سی آپ کو روشنی ڈالوں گی کہ ہمارے پاس جو اس وقت کم و بیش 5000 لیڈیز نے اپروچ کیا ہے یہاں پہ ہمارے آفس میں، اور یہ خاصی بڑی تعداد ہے اور آپ کو لگتی بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ قانون میں ایک خاص قانون ہے جس کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس، چنانچہ ہم اس اسپیسیفک پرپز کو لے کے ہی جو کمپلینٹس ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. چنانچہ اس کی تعداد جو ہمارے اس کے ہمارے قانون کے دائرے میں آتی ہے ان کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے ان کیسوں کی تعداد. باقی لوگوں کو ہم کوئی ڈومیسٹک وائلنس کے بھی ہوتے ہیں، کچھ انہیریٹنس کے میٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کو پھر ہم ان لوگوں کو ریفر کر دیتے ہیں مختلف اداروں میں. یہ میں آپ کو صرف وہ بتا رہی ہوں جس کا باقاعدہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے. باقی ہمارے پاس جو ڈیلی ہیں وہ 8-10 خواتین ویسے وزٹ کرتی ہیں، ٹیلی فون پہ پوچھتی ہیں، ویب سائٹ پہ پوچھتی ہیں کہ کس طرح کہاں میں جاؤں، کس طرح سے میں مجھے ریلیف ملے گا. وہ تعداد جو ہے ہزاروں میں ہے وہ اس کو شامل نہیں ہے ان میں. یہ تو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہے اس کی ہمارے پاس موجود ہے. ہاں جی.
زیادہ تر کن ڈپارٹمنٹ سے یہ شکایت آتی ہیں آپ کو، اور کس نوعیت کی ہوتی ہے زیادہ تر؟
اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جن بعض اداروں میں خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہے، جیسے ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، پاپولیشن ویلفیئر میں، تو یہاں پہ جو ہے نا خواتین کی خاصی زیادہ تعداد ہوتی ہے. اور جو لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ باقی جگہوں سے لوگ نہیں آتے، باقی بڑی سیریس سیریس جگہوں سے آتے ہیں. ابھی جو خاص طور پر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ بالکل ہمیں پتا بھی نہیں تھا، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آ رہے ہیں لوگ، کچھ کمرشل سیکٹر سے بھی آ رہے ہیں، یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں بہت سارے. تو مطلب اب جو ہے چونکہ اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لوگ جو ہے نا وہ مختلف اور جگہوں سے آتے ہیں، اور بعض اوقات جب ان کو ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ آپ کے ہمارے دائرے میں نہیں آتی تو خاصا مایوس بھی ہوتے ہیں بےچارے.
پھر کیا پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے؟ کس طرح جو شکایات ہیں ان کو ان کی تکمیل کی جا رہی ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے، ان پر ان کی داد رسی کی جا رہی ہے؟
اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بتانا چاہوں گی کہ میں نے جب سے آئی ہوں تقریباً 2-2.5 سال ہوئے ہیں، تو میں نے ایک خاص سلوگن کے تحت اس کو ایک اس آپ سمجھے کہ بالکل کریش پروگرام کی طرح اس کو چلایا ہے، جیسے اس کو، اور ہم نے باقاعدہ سلوگن بھی اس کو دیا فری اور فوری انصاف. फ्री इस तरह के इसमें कोई टिकट विकट लगाने की जरूरत नहीं है. द वुमन ए वुमन जस्ट एंटर्स द ऑफिस और लॉज्ड हिज कंप्लेंट. तो उसमें कोई नहीं, उसको कुछ भी कोई लॉयर आने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और नहीं जरूरत उसको. उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस्ड है स्टाफ है, उसको हम सपोर्ट कर लेते हैं, जो बकायदा एप्लीकेशन उससे जो है वो लिखवाती भी हैं, उसको गाइडलाइन देती हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं किस तरह. बाजू का तो बिल्कुल वो साइकोलॉजिकल इतनी बेचारी खत्म हो चुकी होती है कि वो लिख भी नहीं पाती. वो बाद वो जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब खातून कोई सबमिट करती है, लॉन्च करती है कंप्लेंट, तो हम इमीडिएटली विद इन 3 डेज डिमांड करते हैं कि उससे कि वो जवाब दे, और उसको हम शो कॉज नोटिस कहते हैं. जो ही उसका जवाब विद इन 3 डेज और 5 डेज आ जाता है तो हमारी बकायदा हियरिंग शुरू हो जाती है. उसके फिर हम तकरीबन 3-4 डेट्स उसकी इस तरह से देते हैं, बाद उसका डेट ज्यादा भी हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज करता है. इस तरह यही उसके विटनेस भी अगर वो प्रोड्यूस करना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन ज्यादा हम विटनेसेस की इजाजत नहीं देते क्योंकि फिर केस बहुत लंबा हो जाता है और टाइम बहुत डिमांड होता है. 3-4 यूजली हो सकते हैं बस. चुनाचे जब एक्यूज भी जब अपनी बारी के ऊपर इसी तरह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है अगली हियरिंग में, और उसमें वो भी उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो एक तरह से केस खत्म हो जाता है और हम फिर उसके बाद डिसीजन दे देते हैं. एक डेट कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन दे के ना, ताकि हम उस अच्छे में उस केस की दोबारा स्टडी कर सके.
अच्छा, और हियरिंग में कौन कौन होता है, हियरिंग कितने लोग करते हैं, किस तरह की ज्यूरी होती है वो?
हाँ जी, हेयरिंग हमारी वो जो हमारे कंसल्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए हुए, हमें सेक्रेटरीज भी है कंसल्टेंट भी है, और मतलब मुख्तलिफ हमारे तकरीबन 5 ऑफिसर्स आते हैं जो हमारे अपने महकमे में वो डिप्यूट किए होते हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी ने CM ने, तो वो सारे बकायदा वहाँ पे बैठ के हेयरिंग सुन रहे होते हैं और मैं भी सुन रही होती हूँ, और लिखे भी जाते हैं बकायदा, असिस्टेंट उसको बकायदा स्टेनो लिखते हैं ताकि कोई चीज उसकी रह ना जाए. और मतलब वो इस तरह से होता है कि कोई अगर कोई एफिडेविट या चीजें साथ साथ देना चाहते हो तो वो भी दे सकते.
फिर जब आपने फैसला दे दिया तो उस पर उसको क्या सजा क्या मिलती है, सजा की नौीयत क्या होती है?
जी, सजाएं हमारे पास जो पीड़ा के तहत सजाएं है ना वो भी मौजूद है. डिसीजन दे देते हैं तो जो ऑथराइज पर्सन यानी सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको भेजते हैं लेटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ना करे तो फिर हम कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर देते हैं. बेसिकली अभी तक ये हुआ तो नहीं है और ना ही कोई अक्यूज ऐसा है जो कि पेश नहीं हुआ. हम तकरीबन 350 केसों के फैसले सुना चुके हैं और 100 केस जो है वो पाइपलाइन में है. जो बिल्कुल मामूली सजा है ना वो तो है सेंसोर है, यानी वार्निंग है, उसके बाद इंक्रीमेंट कम करना 3 साल करें साल करें, फिर या बंद करना इंक्रीमेंट, या फिर आपकी प्रमोशन बंद कर दें, या स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर कोई टाइम बार है वो उसको डिस्टर्ब करें, और फाइन भी है इसमें, रिकवरी भी हो सकती है. तो हाई सजाएं है उसमें रिमूवल ऑफ सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है और डाउनग्रेड करना है.
और मैक्सिमम कितना जुर्माना आप आयद कर सकती हैं?
मैक्सिमम की कोई शर्त जितना मर्जी आप कर दें, लेकिन हम जुर्माने के तौर पर जरा केयरफुल रहते हैं कि क्योंकि जो लेडीज हमारे पास आती हैं वो जुर्माने को यूजुअली इतना कैटर फॉर नहीं करती, वो कहती हैं कि इसने जो हमारी जिंदगी अजाब की हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए. जैसे हमने ये तकरीबन 36 ऑफिसर हैं जो कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सजा सुनाई है तक इन 350 में से.
अच्छा,
बल्कि इससे भी ज्यादा. हाँ जी, और जो माइनर के 250 केसेस हैं उस जो हमने माइनर सजाएं भी दी हैं जिसमें यही इंक्रीमेंट रोकना और या प्रमोशन रोकना शामिल है. मतलब ये सजाएं जो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस की या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की ये समझी जाती है हाईस्ट है, जो आप जिस भी ग्रेड में है आप उसी वक्त रिटायर हो जाएंगे और आपको नौकरी से उतर जाएंगे और मिलेगा भी कुछ नहीं. तो मतलब तब कोई उसमें कंपनसेशन नहीं है. फिलहाल ये आखिरी सजा है जो दी जाती है और ये हमने दी है. ये मतलब इसमें तकरीबन 36 केसेस ऐसे हैं.
अच्छा, पूरे पंजाब.
ये जो हमारी सजा है ना ये मैं बताना चाहूंगी यास्मीन की, ये जाती है गवर्नर के पास विद इन 30 डेज अपील हो सकती है. लेकिन मैं आपको जो कन्फर्मिटी के साथ बता रही थी ना कि क्यों ये हमारा बड़ा इम्प्रेसिव ये फिगर है, क्योंकि गवर्नर 99% कंप्लेंट्स जो हम डिसीजन देते हैं ना उसी को अपहोल्ड कर रहे हैं.
इदारे के बाकी लोगों को नहीं पता लगता कि इस शख्स को ये सजा मिली है या ये काम हुआ है या ये वाकया पेश आया है?
ऐसी बात नहीं है, जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सब जब नॉमिनेट करता है और अपना वहां पे अपने इदारे में निकालते हैं ना कि फलां को ये सजा मिली, तो सबको पता चल जाता है। बल्कि बालों का तो ये होता है कि किसी इलाके में, जैसे लैया है, साहिवाल है, इस तरह छोटी जगहों पे खास तौर पर जब सजा मिलती है ना किसी को, चाहे को एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, विमेन डिवेलपमेंट हो, कुछ भी हो, तो वहां तो बिल्कुल ऐसे धूम मचती है। और न्यूज़पेपर में भी देते हैं, बाय द वे हम नाम नहीं देते, लेकिन न्यूज़पेपर भी हमने एक डॉक्टर को दिया वर्सेस नर्स, तो उसको हमने रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सजा दी है। तो नर्स बिल्कुल उसको पैरालाइज हो चुकी हुई थी, इतनी 3-4 साल से वो बेचारी बर्डन बर्दाश्त कर रही थी इसका।
इसका मतलब ये कि ये इतना सख्त कानून है कि अब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि काम की जगहों पर उनको इल्म भी हो कि ये कानून मौजूद है, ताकि वो मोहतात रहें। तो उसकी अवेयरनेस के लिए पहले से आप कुछ इन्फॉर्म करते हैं इदारों को, वहाँ के लोगों को, कि ये कानून मौजूद है तो एहतियात से काम लें, खवातीन से डील करते हैं।
अच्छा, इसमें ये है कि पहले तो इसमें इस कानून में ये शर्त है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अपने 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 अंदर राष्ट्रीय कमेटी बनाएंगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी डिजाइन करेंगी, और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रॉपर जगह के ऊपर लगाया जाएगा, काम करने का तरीकेकार किया है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करे, नहीं लगाता या कुछ और, या ये नॉमिनेट नहीं करता कमेटी, तो उसको 1 लाख जुर्माना भी है, कानून में लिखा है ये। तो ये चुनाचे ये अगर कोई कंप्लेंट करे तो हम उसको फिर जाके ये दे सकते हैं, हमने दिया भी है 7-8 किस्मों में। तो रीजन ये है ना कि इसमें जरा कंप्लेंट इस साइड पे कम आती है हमें। वैसे जो रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, हम तमाम एवरी आफ्टर सेकंड मंथ हम एक लेटर निकालते हैं तकरीबन 200 डिपार्टमेंट्स, मोर देन 200 डिपार्टमेंट्स को, ये जो है ना ये कानून है और ये इम्प्लीमेंट करें। मोर ओवर हमने एक हरासमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और उसमें हम तमाम 36 जिलों में जाते रहे हैं, हमारी टीमें जाके मल्टी मीडिया में जो उसके ऊपर सारी प्रोजेक्शन करते रहे हैं और अवेयरनेस कंपेन चलाई है। ताकि ये, और इसमें डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ तआवुन भी करते रहे।
तो रोसाना साहब, ये बताइए कि किस किस किस्म की जो शिकायत आपके पास आई और किस कदर वो संजीदा थी, और उनसे उनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा था जो आपने हैंडल की इन दिनों या इस दौरान?
हमारे पास एक खातून आई थी जो बिल्कुल मेरे शुरू में थी, मैं 2 साल पहले जब आई, तो शी हैड बर्न फेस और ब्रोकन लेग। उसका जो ऑफिसर था अक्यूज, वो आ नहीं रहा था, और हमने उसको फिर सेक्रेटरी को लिखा, उसने उसको चार्जशीट किया, तो वो आया हमारे ऑफिस में, और उसको हमने फिर रिमूव फ्रॉम सर्विस की सजा दी थी, सारा उसका सारा मुकदमा करके, और बड़ी मुश्किलों से मैं उसको हैंडल किया उस केस को। अब इसी तरह ये जो मैंने आपको लॉ ऑफिसर का बताया, इसका भी इसी तरह था कि इसकी फैमिली इतनी डिस्टर्ब हुई कि खुद तो उसकी शादी हुई नहीं, और उसकी बहन थी जिसकी शादी हुई थी, उसको उन्होंने घर वापस भेज दिया कि तुम्हारे तो सारा खानदान ही बद किरदार है शायद, और उसको फिर हमने सजा दी। इसी तरह जो ग्रेड 20 का ऑफिसर है, एक लाहौर के हॉस्पिटल का, ये एक तो होता है ना इंचार्ज, उसको डिप्टी इंचार्ज था, बेशुमार केसेस है। अभी हमने एक डेंटल डॉक्टर को सजा दी, वो उसने अपनी कुलीग थी उसको डिफेम किया फेसबुक के ऊपर।
तो ये वो सूरत हाल है इस वक्त जो इदारों में जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये कार्रवाइयां ही इस बुराई को खत्म करने का सबब बनेंगी, और आखिरकार यकीनी तौर पर जब लोगों को पता लग जाएगा कि सजा भी मिलेगी तो फिर वो मोहतात हो जाएंगे। और ख्वातीन भी जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, वो अपने इस राइट को पहचाने, और आप उनको बताइए कि वो क्या करें, जब भी कोई भी सूरत हाल हो तो वो किस तरह आपसे खड़ी हो जाए अपने हक के लिए, वो आप बात कीजिए इस वक्त।
बिल्कुल, असल में देखिए, मैं इनको खवातीन आती हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि भाई ये एक तो 52% हमारे यहाँ खवातीन है, अगर खवातीन बाहर निकल के काम नहीं करेंगी ब्रेवरी के साथ, दिलेरी के साथ, तो फिर कैसे होगा, फिर हमारा मुल्क तो वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रहेगा, आगे नहीं तरक्की कर सकता। दूसरी तौर पर खुद कफालत एक बहुत बड़ी चीज है, जब तक खवातीन उसका वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगी, काम हमारे यहाँ जो तरक्की जिस तरह आप चाहते हैं नहीं हो सकती। और खवातीन को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, डे केयर सेंटर्स भी बने उनके लिए, उनकी दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रखा जाए, ताकि वो, क्योंकि उनमें देखिए उनमें भी इसी तरह से सलाहियतें हैं जैसे मर्दों में हैं, तो आगे इसमें जाने में जो है ना कोई चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ये कानून इस चीज की जो है एक तरह से श्योरिटी देता है, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत जैसे लैंडमार्क है खवातीन के हक में ये। और कुछ बल्कि हम तो कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें और शामिल कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस भी करें इसमें, जो सो मोटिव एक्शन भी हमें दें, तो इसी तरह कुछ सो मोटिव वगैरह भी हमें दें, दूसरे चीजें दें, ताकि वो हम ज्यादा अच्छी तरीके से जो है ना ये इसको सेफ गार्ड कर सकेंगे खवातीन के हकूक को।
इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही है, उनके लिए आपका यही पैगाम कि वो अपने हक को पहचाने, उनको कानून ने यह हक दिया है कि अगर उनको काम की जगहों पर, उनको अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के दौरान अगर कोई रुकावट पेश आ रही है किसी मर्द की वजह से जो नफ्सियाती तौर पर, फिजिकल तौर पर इतना हरासा कर रहा है कि आपकी जिंदगी और आपकी जॉब खतरे में पड़ रही है, तो आप उठें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पहले उस कमेटी के पास जाएं जो आपके इदारे में ऑलरेडी मौजूद है, और अगर वो कमेटी भी आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रही तो आप बराह रास्त पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं रुखसाना गिदानी साहिबा जो मुहतसिब हैं, और वो शिकायत वसूल भी करती हैं और 3 महीने के अंदर अंदर फैसला भी कर देती हैं अगर कोई ज्यादती कोई मर्द कर रहा है तो फौरी तौर पर अपनी किसी भी कंप्लेंट को जरूर दर्ज कराएं, अपने हक को पहचानें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया रुखसाना गिदानी साहिबा,
आपने बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी, थैंक यू,
आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। और अब हालात हाजरा पर एक नज़र। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान मसालियती कमीशन के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, और बाज़ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान बैनुल अफगान बातचीत में भी उसी तरह किरदार अदा कर सकता है जैसे उसने तालिबान और अमरीका के दरमियान राब्तों के सिलसिले में किया, जिनके नतीजे में दोनों के दरमियान मुआहिदा मुमकिन हुआ। अफगान अमन अमल में इस हफ्ते पेशरफ्त के इम्कान दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और अफगानिस्तान में मसालियती कमीशन के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई है, और बाद में एक ट्वीट में अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के अमन के अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। बाज माहरीन का ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान माहदे के हवाले से एक किरदार अदा किया है, उसी तरह वो बैनुल अफगान बातचीत में भी किरदार अदा कर सकता है। ये जानने के लिए कि पाकिस्तान इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कर सकता है, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ब्रिगेडियर सैयद नजीर और मुमताज अफगान सहाफी और तजियाकार डॉक्टर हुसैन यासा से गुफ्तगू की। पाकिस्तान के रोल के हवाले से ब्रिगेडियर सैयद नजीर का कहना था।
जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुज़ाकरात के पहले पड़ाव पर जिस तरह अमरीका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही थी उसको फैसिलिटेट करना, यकीनी तौर पर उसकी पजीराई भी हुई है और वाकई पाकिस्तान ने अपना किरदार अमन की तरफ अदा किया है। लेकिन जहां तक इंट्रा अफगान जो कि उसका दूसरा पड़ाव था वो डायलॉग किसी न किसी वजह से तातुल का शिकार हो रहे, इस तातुल पर पाकिस्तान भी परेशान है, इसके अलावा रीजनल ममालिक भी परेशान है, और पाकिस्तान चाहता है कि ये मुज़ाकरात जल्द से जल्द शुरू हो। और उसके लिए तालिबान का जो वफद आया था और उसने शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर खाजा के साथ मुलाकात की, इसके अलावा ईसाई के चीफ के साथ भी मुलाकात की, और उसके बाद जो प्रिजनर्स का जो मेन वो मसला था उसके एक्सचेंज का, तो शायद पाकिस्तान ने ये बताया कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और एक दूसरे के साथ तावन बढ़ेगा या एक दूसरे के माइंड्स बीट करेंगे और कुछ चीजें सामने आएगी तो जाहिर है कि तालिबान तो उसमें एक स्टेक होल्डर्स होंगे, तो अगर आपके कैदी कुछ अरसा रहे तो यकीनन उसकी रहाई तो मुमकिन होगी, इसलिए कि वो अफगान हुकूमत ने कंफर्म किया है कि लोग हमारे पास है, तो अगर लोग उनके पास है तो उनकी हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है, तो वो लोग बाहिफाजत आपको मिलेंगे और इसके लिए कुछ गारंटी भी शायद हासिल की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ इमरान खान साहब ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ बातचीत की, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जाहिर है कि पहले नदरन अलायंस और उस तरफ पर और पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी भी थी, لیکن پاکستان نے اس جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے اور اس طرح شاید افغانوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ابھی کوئی فیورٹس نہیں ہے اور جو بھی امن کی طرف جاتا ہے اس کے ساتھ تعاون. تو میرے خیال میں کہ جو آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اور اس کے ساتھ پھر عبداللہ کا جو ٹویٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اس ہفتے مذاکرات شروع ہو جائیں گے, تو اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں دونوں کے درمیان جو کامن گراؤنڈ تھی اس پر شاید کچھ بات چیت ہوئی ہے اور اس بات چیت سے توقع کی جا سکتی ہے دونوں طرف پر کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو, اور شاید اس کے بعد جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کچھ مزید پرزنر کو شاید ریلیز کر لے. جو 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 تعطل ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے, اور اس سے ایک اور بھی وہ ملتا ہے کہ جو اشرف غنی نے جو پی جرگا اور اس سے بھی وہ لے کر رائے لے کر اس کے بعد ڈگری کرنے کے باوجود اگر نہیں چھوڑ رہے تو اب اس پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی عبداللہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان کے تمام عوام کے اور اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے تعاون سے یہ مسئلہ جو بات چیت ہے اس کی شروعات ہو. تو اس میں پاکستان بہت زیادہ مطلب کہ اس کے بعد جو افغانستان جو طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اب شاید یہ پاکستان ایک اور بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور اگر یہ شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کی کہا جا رہا ہے بات چیت تو پاکستان یقینی طور پر اس کا بھی جو فیسیلیٹیشن کا سرا اپنے سر لے لے گا اور اچھا. اس کا وقار جو ممالک ہے اس میں بلند ہوگا.
امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انٹر افغان مذاکرات کے لیے بھی کوئی رول پلے کرے, پاکستان ممکنہ طور پر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟
اور پاکستان میرے خیال میں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس بات پر اتفاق بھی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ بھی کیا جا رہا ہے, اور یہی اس کی کڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ تو آن بورڈ ہے جس طریقے سے طالبان کے وفد کو بلائے, اس کے علاوہ زلمی خلیلزاد ادھر آتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف نے آئی ایس آئی کے ہیڈ نے بھی افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں پر دونوں بڑے عبداللہ سے بھی ملے اور اس کے علاوہ اشرف غنی سے بھی. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان تو طالبان پر یقینی طور پر اثر رکھتے ہیں, اور تبھی اس اثر کے تحت وہ ادھر بھی آئے تھے, اور اس اثر کے تحت شاید کچھ وعدہ وعید بھی ہوئے ہیں اور شاید کچھ درمیانی گراؤنڈ بھی تلاش کی گئی ہے, اور جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب نے عبداللہ سے بات کی ہے اور انہوں نے جو وفد بھی پہلے سے تیار کر رکھا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ملا غنی برادر, وہ پاکستان میں بہت عرصہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہے, اور جس طریقے سے لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کو آپ پانی تک لے جا سکتے ہیں, اس کو پانی زور نہیں پلا سکتے, تو اسی طریقے سے امریکہ بھی اور پاکستان بھی یا باقی ممالک جو کوششیں کر رہے ہیں اس کوششوں کو اگر افغان کے سیاسی دھڑے اور اس کے علاوہ حکومت اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتری کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور بلیم گیم اور دوسرا گیم سپوائلر سے اس بات چیت کو بچائے رکھے, تو میرے خیال میں کہ پھر تو بات چیت بھی شروع ہوگی اور اس کا حتمی نتیجہ بھی نکلے گا.
یہ تھے بریگیڈ سید نذیر, اور ڈاکٹر عبداللہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان گفتگو کے حوالے سے ڈاکٹر حسین یاسا کا کہنا تھا.
جہاں تک ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا سوال ہے, ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک بہت بڑے ہوئے منجے ہوئے اور ان کا ایک کیریئر ہے افغان پولیٹکس میں, سیاست میں, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے اور وہ جو ہے مصالحتی کونسل کے سربراہ ہیں, تو وہ ان کا جو ہے پاکستان کے ساتھ انٹریکشن وہ ایک بہت طبیعی عمل ہے اور ایک بہت پریگمیٹک اقدام ہے, اور میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ اور دوسرے ممالک بھی بٹ پاکستان کا تھوڑا سا اس میں زیادہ رول ہے چونکہ سب سے لمبا بارڈر انہیں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پاکستان کا نام زیادہ کچھ زیادہ ہی سارے زبان ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اگر عبداللہ صاحب پاکستان سے کوئی امید کی توقع رکھتے ہیں اور ان کا تعاون چاہتے ہیں اس افغان جو افغان امن عمل ہے اس کی کامیابی کے لیے میرے خیال سے اٹس اوکے, بہت اچھی بات ہے.
اچھا عبداللہ عبداللہ صاحب کے بارے میں ایک امپریشن کسی زمانے میں یہ تھا کہ وہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سوچ میں فکر میں اور پالیسیوں کی تبدیلی آ رہی ہے؟
میرے خیال ہے کہ کسی بھی افغان سیاست مدار کے لیے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حامی ہو یا پاکستان کے خلاف ہو, وہ کسی زمانے میں وہ خصوصاً پاکستان کے بہت سارے انالسٹ میں چونکہ سنتا رہتا تھا, وہ جب بھی شمالی اتحاد کا نام آتا تھا یا نان پشتون کمیونٹیز کے جو نام آتے تھے تو اس میں امیڈیٹلی اس کا ایک پسوند بنا دیتے تھے کہ یہ جو ہے پاکستان دشمن عناصر ہیں, جو کہ بہت زیادہ غلط ہے. اور وہ اسپیشلی دس پندرہ سالوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بھی حسن ہمزیستی کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو شمال کے لوگ ہیں افغانستان میں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اسپیشل دوستی کسی ایک ملک کے ساتھ ہو, کوئی دشمنی کسی اور کے ساتھ ہو. پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ملک ہے, اور بہت سے زیادہ مشترکات ہیں ہمارے ان کے ساتھ. تو وہ میرے خیال سے اس بات کا ادراک جو ہے وہ صرف جنوب کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ شمال کے لوگوں کو بھی ہے. عبداللہ صاحب بھی ان میں سے ایک سیاست مدار ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انٹرا افغان ٹاکس میں بھی اپنا رول پلے کرے, جیسا کہ اس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان گفتگو کرانے میں اور معاہدہ کرانے میں کیا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان نے ابھی تک کوئی واضح کردار ادا نہیں کیا ہے انٹر افغان ٹاک کے لیے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے مزید؟
دیکھیے اس میں پاکستان کا میرے خیال سے کسی کو بھی بلیم کرنا اس مرحلے پہ جو زیادہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو مین جو بون آف کنٹینشن ہے اس وقت جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کچھ مشکلات ہیں جو کہ حل طلب مشکلات جو کہ جن کو حل کرنا چاہیے, اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے یا امریکہ کیا کر سکتا ہے. پاکستان اور امریکہ دونوں کی خواہش یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ انٹرا افغان ٹاک شروع ہو, لیکن وہ بہر صورت وہ قیدیوں کو لے کر کچھ پرابلم ہے, اور تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو گیا جب فرانس اور آسٹریلیا نے بھی کچھ اپنے تحفظات کے اظہار کیے. کچھ پریزنرز جو طالبان کے پریزنر جو افغان حکومت کے کنٹرول میں, ان کے رہائی کے حوالے سے
آپ کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں انٹرا افغان ٹاکس سلسلے پیش رفت دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے جہاں تک طالبان نے بھی اپنے ڈیلیگیشن کے اعلان کر دیا, اور کابل میں جو ہے کابل کی طرف سے آلریڈی وہ ایک کمپریہنسو ٹائپ کا جو ایک تمام افغان دڑوں پہ مشتمل ایک آلریڈی ایک وفد آلریڈی بن چکا ہے, اور ان سارے ڈیلیگیٹس کے پاسپورٹ آلریڈی جو ہے وہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کلیکٹ کر لیے ہیں ان کے سفر کے تدارکات کے لیے. تو وہ میرے خیال سے ہونے چاہیے اس کو بہت جلد, شاید ہفتہ دس دن لگ جائیں اس میں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ دن دور نہیں جب یہ گفتگو شروع ہونے والی ہوگی.
یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر حسین یاسا, قمر عباس چافی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے راؤنڈ ٹیبل کے اس چنک میں, اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کرونا وائرس کا شکار ہونے والے بہت سے لوگوں کی مشکلیں اسے شکست دینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں. ڈاکٹرز یہ جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ وائرس مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے کیوں متاثر کرتا ہے. ملتے ہیں ایک ایسے شخص سے جسے کرونا وائرس کو ہرانے کے بعد ایک نئی زندگی ملی, مگر یہ زندگی اب بھی نارمل نہیں. یہ ملاقات کروا رہی ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل.
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے ایک ہسپتال میں 13 ہفتے گزارنے کے بعد سٹیفن ڈنیلسن آخر کار گھر جا رہے ہیں, جہاں پڑوسی ان کے استقبال کے منتظر ہیں. لیکن COVID-19 کے خلاف ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے.
ہاتھوں سے کام لینا آسان نہیں, اس میں سے کوئی بھی آسان نہیں رہا ہے.
اسٹیفن ڈنیلسن کے لیے کووڈ 19 سے صحت یاب ہونا مشکل تھا کیونکہ 2 سال قبل ان کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور جب وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ مدافعتی نظام کے رد عمل کو دبانے والی ادویات لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان دوائیوں میں بس اتنی کمی کی کہ اسٹیفن کا نظام وائرس کے خلاف لڑ سکے۔ انہیں دوائیں دے کر سلایا گیا تاکہ مشینیں اپنا کام کر سکیں۔ ان کی جان بچانے کی کوشش میں ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں مزید علم ہوا۔
کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت انوکھا معاملہ ہے اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک تجربہ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے لیے ایک جذباتی تجربہ رہا ہے کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور انہیں ہر چیز بہت جلدی سیکھنا ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیفن ڈونیلسن پر پروننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جس میں مریضوں کو الٹا لٹایا جاتا ہے۔ اس دوران اسٹیفن دن میں 16 گھنٹے اسی پوزیشن پر رہتے تھے۔
مسٹر اسٹیفن کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے کچھ تھراپیز استعمال کی ہیں جو ہم عام طور پر اس قسم کی سانس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا نمونیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہماری ایک تکنیک پیٹ کے بل لٹانا ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے کے قابل ہوئے۔ مریم دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں کی رونق بننے والے مور اور دوسرے شوخ اور نایاب پرندے دل کو لبھاتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آج ہماری ساتھی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں لاہور کے ایک ایسے سینٹر میں جہاں ان پرندوں کی مصنوعی طور پر افزائش نسل کی جاتی ہے، تو آئیے ان کی رپورٹ سنتے ہیں۔
لاہور کے جلو پارک میں قائم مرکز افزائش نسل کے انکیوبیٹر روم میں مور، فیزنٹس اور دیگر پرندوں کے انڈوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرمایا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں ہیچر میں رکھا جائے گا جہاں بچہ خول توڑ کر باہر آتا ہے۔ ننھے پرندے ہیچنگ روم میں 1 ماہ تک رہتے ہیں جہاں مصنوعی ماحول میں ان کی نشوونما کی جاتی ہے۔
وائلڈ جو برڈ ہے، فیزنٹ ہے اور پیکول ہے، ان کا جو انکیوبیٹنگ ٹمپریچر ہم سیٹ کرتے ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 100 ڈگری ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی 45-60 تک ہوتی ہے۔ فوراً ہم ایگ لے کے ادھر ان کو کر دیتے ہیں، انکیوبیٹر میں لگتے ہیں۔ اب فیزنٹ اور پیکول کا انکیوبیشن پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فیزنٹ کا ہے وہ 24 ڈے ہے اور پیکول کا ہے 28 ڈے۔ 24 ڈے پہ فیزنٹ کے ایگ جو رکھے ہوئے تھے وہ ہیچ ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو ہم بروڈنگ کے لیے الگ جو ہمارا کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں۔
ایک صبر ازما کام ہے، جنوری کے اوائل سے ہی پرندوں کے جوڑے بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد مارچ سے جولائی تک انڈوں کا موسم ہوتا ہے۔ اس دوران انتظامیہ کو 200 سے 300 انڈے روزانہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ چوزوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ان کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے اور مختلف سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، مگر آزاد فضا میں اڑنا ان سب کی قسمت میں نہیں۔
یہاں پہ جو بریڈ ہوتے ہیں یہ بچے جو ہم یہ دوسرے پارکوں میں بھی شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سال میں ایک ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، 500-600 برڈ وہاں پہ بھی لگتا ہے، تو ٹرافی ہنٹنگ کے لیے بھی ہم جو ہے سارے فیزنٹ جو ہیں یہاں سے بھیجتے ہیں۔
سفاری زو لاہور میں پرندوں کی ایک بڑی ایوری ہے جس میں موجود مختلف رنگ و نسل کے 200 سے زائد پرندے یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ پارک بھی پرندوں کی افزائش نسل میں خود کفیل ہے، متبادل سٹاک برقرار رکھنے کے علاوہ نجی سیکٹر کو فروخت کر کے منافع بھی کماتا ہے۔ جس طرح قدرتی ماحول میں پرندوں کی زندگی انسانی آنکھ سے بڑی حد تک اوجھل رہتی ہے، اسی طرح افزائش نسل کے ان سینٹرز میں بھی انہیں لوگوں کی چہل پہل سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔
پبلک کا جب سٹریس آتا ہے نا تو فرٹیلیٹی بہت لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، ان کے بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بھی اب نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فیزنٹری الگ آپ کو بنانی پڑتی ہے ہٹ کے پبلک ایریا سے، کہ وہاں پہ جو ہے نا منیمم جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس ہو پبلک کی۔ اس لیے جب کہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، ذرا بڑے ایڈلٹ برڈس کے ساتھ کم از کم 6-7 مہینے بعد جو ہوتے ہیں نا پھر ہم وہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ ابھی دیکھیں گے نا تو دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پھر ہم ان کو شفٹ کریں گے۔
افزائش نسل کے ایسے پروگرام نایاب اور معدوم ہوتے پرندوں کا وجود برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ پرندے ختم ہو گئے تو قدرت کا بنایا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے۔ اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش